سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر. دو دشمن ہیں انسان کے، ایک شیطان اور ایک نفس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعدا عدوک فی جنبیک، دشمنوں سے ایک دشمن تمہارے پہلو میں ہے اور وہ ہے نفس. شیطان ایک مرتبہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے، اب جو گناہ کا تقاضا بار بار آتا ہے وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے. نفس جو ہے شیطان سے بڑا دشمن ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی کہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان تو شیطان ہے، شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کے نفس نے. معلوم ہوا شیطان سے بھی بڑا دشمن نفس ہے. تو فرمایا کہ نفس جو ہے دشمن ہے. دشمن کو ناراض کر کے خوشی ہونی چاہیے یا غم ہونا چاہیے؟ دشمن کو تکلیف پہنچے تو خوشی ہونی چاہیے، بس یہ بات سمجھ میں آ گئی تو کام بن جائے گا. نفس کے خلاف کام کرنا چاہیے. نفس تقاضا کرے گناہ کا تو اس کے خلاف کرو، تو اللہ والے بن جاؤ گے. خدا تعالیٰ نے گناہ کے تقاضے رکھے لیکن منع فرما دیا کہ ان تقاضوں پہ عمل نہیں کرنا، اور یہ اس لیے فرمایا کہ گناہ اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے، بےہودہ بات ہے، بے حیائی کی بات ہے. گناہ پہ گناہ کرنے والا کے اندر حیا بھی نہیں رہتی. حدیث پاک میں ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم میں حیا ہی نہ رہے تو تم جو چاہو کرو. یعنی جو آدمی بے حیا ہے، حیا اس میں نہیں ہے، شرم نہیں کرتا، حسینوں کو تاکتا ہے، گندگیاں دیکھتا ہے، عشق مجازی میں مبتلا ہے، اس میں حیا ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس سے ہر گناہ صادر ہونے لگتا ہے. پھر وہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، ہر گناہ کر ڈالتا ہے، ہر نافرمانی کرنے کا اس کو تقاضا ہوتا ہے اور وہ کر ڈالتا ہے. تو نفس دشمن ہے، اس کے تقاضے کے خلاف عمل کرنا چاہیے. یہ نصیحت ہے عنوان میں، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آواز کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آواز کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آواز کر. یہ تو ہے زندگی، اس کو کہتے ہیں حیات. اور جو لوگ مردوں سے عشق لڑاتے ہیں، مرنے والوں سے عشق لڑاتے ہیں، مرنے والوں پہ مرتے ہیں، ان کی زندگی تو حیات کہنے کے قابل بھی نہیں. ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. زندگی تو یہ ہے کہ اپنے مالک پر فدا ہو، ان سے وفاداری ہو، ان کے ساتھ وفاداری ہو اور ان پر فداکاری ہو. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آواز کر، روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر، روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر، دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر، دل کو نور خدا تیرے آباد کر، دل کو نور خدا تیرے آباد کر، اور گناہوں کی خواہشوں کو برباد کر، اور گناہوں کی خواہشوں کو برباد کر، دل کو نور خدا تیرے آباد کر، اور گناہوں کی یا تو نور رہے گا یا گناہوں کی خواہش رہے گی. گناہ کی خواہش آ جانا برا نہیں، تقاضا برا نہیں، لانا برا ہے. گناہوں کو کے تقاضوں کو لانا، ان کو سوچنا اور ان پر عمل کرنا یہ برا ہے. اور اس دل میں نور خدا آ ہی نہیں سکتا. کتنا بھی تہجد پڑھ لے، کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنی تلاوت کر لے، کتنی اللہ اللہ کر لے، لیکن نور آئے گا لیکن آنکھوں کا زنا کرنے سے، آنکھوں کو لعنتی کام میں استعمال کرنے سے وہ نور نکل جائے گا، دل سے نور نکل جائے گا، زائل ہو جائے گا. بالکل اس طرح جیسے دودھ بادام کھانے سے طاقت آتی ہے اور پھر سنکھیا یا کوئی زہر کھا جانے سے وہ ساری طاقت زائل ہو جاتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے. ایسا بے حیا آدمی جو نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، یا وہ عورت جو نامحرم مردوں کو دیکھتی ہے اور لعنتی کام کرتی ہے، بد دعا ہے اس کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ہے. ایسا شخص دنیا میں نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا ہے، برباد ہے اس کی زندگی بیچارے کی، تباہی ہے اس کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے. دل کو نور خدا سے آباد کر، دل کو نور خدا سے آباد کر، اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر، اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر. حمد سے سر کو چوکھٹ سجاد کر، سر کو چوکھٹ سجاد کر، حمد سے تو حماد کر، سر کو چوکھٹ سجاد کر، قلب و جان کو تو درد عباد کر، قلب و جان کو تو درد عباد کر، اور سکون دل و جان کو خلاد کر. خلاد لانے آنے جنت کے جیسا سکون، جنت سے بڑھ کے سکون. جو آدمی اللہ تعالیٰ کو دل میں رکھتا ہے، خالق جنت کو دل میں رکھتا ہے، دنیا ہی میں جنت سے بڑھ کر اس کو عیش حاصل ہوتا ہے. قلب و جان کو تو اس درد عباد کر، اور سکون دل و جان کو خلاد کر. خلاد لانے ہمیشہ کی، جیسے جنت خود جنت کو خود بھی کہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. تو اسی طرح سے جو آدمی اللہ کو راضی کرنے میں مجاہدہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو، گناہوں کے تقاضوں کو توڑتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کے دل کو پھر اللہ تعالیٰ ایسا سکون اور ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ اس کے قلب کے اندر وہ قرار پا جاتا ہے، پھر نکلتا نہیں ہے. مثلاً نگاہ کی حفاظت پر یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یزید حلاوتہ فی قلبہ، کہ جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی، کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اور کسی عورت نے نامحرم مرد کو نہ دیکھا، کسی عورت نے، کسی مرد نے نامحرم عورت کو نہ دیکھا، تو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ اپنے قلب میں موجود پائے گا، ایسا ایمان اس کو عطا ہوگا. اور جب یہ ایمان عطا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل سے کبھی نہیں نکلتا. قلب و جان کو تو اس درد عباد کر، قلب و جان کو تو اس درد عباد کر، سکون دل و جان کو خلاد کر. اپنی خوشیوں کو درد برباد کر، اپنی خوشیوں کو درد برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنی خوشیوں کو درد برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آواز کر. مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا حضرت مولانا شاہ بہاءالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں, جس کے مرتب ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سفر مشکل ہے, آخرت کا آسان ہے. یہاں کے سفر کے لیے تو ٹکٹ کے بعد ریزرویشن اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, اور آخرت کے سفر کے لیے ایمان جو جنت کا ٹکٹ ہے وہ بھی اختیار میں دے دیا, اور ریزرویشن بھی اختیار میں دے دیا. وہ ثم استقاموا ہے, جیسی استقامت ہوگی اسی درجے کا جنت میں مقام ملے گا. اور مرنے سے پہلے ہی ریزرویشن کی بشارت, اللہ تخافوا ولا تحزنوا فابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, نہ اندیشہ کرو آخرت کے ہولناک حالات کا اور نہ غم کرو دنیا کے چھوٹنے کا, اور بشارت تم کو اس جنت کی دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا کہ جس طرح اہل اللہ کی محبت مطلوب ہے, اسی طرح ان کی خفگی سے بھی بچنا مطلوب ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کو کچھ ڈانٹ ڈپٹ لیتا ہوں, کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ اس کو اگر معاف کر دوں تو بھی کوئی بلا اس پر نازل ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ جس طرح اہل اللہ کی محبت مطلوب ہے, اسی طرح ان کی خفگی سے بھی بچنا مطلوب ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کو کچھ ڈانٹ ڈپٹ لیتا ہوں, کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ اس کو اگر معاف کر دوں تو بھی کوئی بلا اس پر نازل ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا محمد اللہ صاحب دامت برکاتہم خلیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر حجاز مقدس میں ایک جگہ ساتھ ہوا. مولانا زیادہ عمر کے بزرگ ہیں, اس کے باوجود مجھے فرمایا کہ تم اوپر چارپائی پر لیٹو, ہم نیچے لیٹیں گے. چونکہ چارپائی ایک ہی تھی, حضرت کا حکم سمجھ کر اوپر لیٹ گیا, لیکن میں نے احباب سے عرض کیا کہ اچھا بھائی, آپ لوگ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ موتی دریا میں نیچے ہوتا ہے اور بلبلا اوپر ہوتا ہے, اور ترازو کا وزنی پلہ نیچے ہوتا ہے اور ہلکا پلہ اوپر ہوتا ہے. اوپر بیٹھنے سے کوئی عزت نہیں ہوتی, اصل عزت تو تقویٰ میں ہے, کوئی اوپر بیٹھے یا نیچے بیٹھے. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا محمد اللہ صاحب دامت برکاتہم خلیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر حجاز مقدس میں ایک جگہ ساتھ ہوا. مولانا زیادہ عمر کے بزرگ ہیں, اس کے باوجود مجھے فرمایا کہ تم اوپر چارپائی پر لیٹو, ہم نیچے لیٹیں گے. کیونکہ چارپائی ایک ہی تھی, تو حضرت کا حکم سمجھ کر اوپر لیٹ گیا, لیکن میں نے احباب سے عرض کیا کہ اچھا بھائی, آپ لوگ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ موتی دریا میں نیچے ہوتا ہے اور بلبلا اوپر ہوتا ہے, اور ترازو کا وزنی پلہ نیچے ہوتا ہے اور ہلکا پلہ اوپر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور بھی مثالیں حضرت نے فرمائی تھی کہ جو ڈالی شجر بار ہوتی ہے, ثمر بار ہوتی ہے پھلوں والی, وہ نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہے, اور جس ڈالی کے اندر پھل نہیں ہونا ہوتا تو وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے, اوپر ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ سنتوں کو خوب پھیلانا چاہیے, ایک دو سنت ہر روز ہر مدرسے اور ہر مسجد میں سکھائیں. سنتوں کے پھیلنے سے بدعت خود بخود فنا ہونے لگے گی. ارشاد فرمایا کہ سنتوں کو خوب پھیلانا چاہیے, ایک دو سنت ہر روز ہر مدرسہ اور ہر مسجد میں سکھائیں. سنتوں کے پھیلنے سے بدعت خود بخود فنا ہونے لگے گی. ایک انگریزی اسکول کے لڑکے کو ایک سنت ہر روز سکھائی گئی, جب 20 سنتیں یاد ہو گئیں تو ان پر عمل کی برکت سے انگریزی بالوں کے متعلق خود ہی اس کو توفیق ہوئی. پوچھا کہ بالوں کی کیا سنت ہے؟ بس ہپی بال خود بخود ختم کرنے کی توفیق ہو گئی. اتباع سنت کی برکت عجیب ہے. گلزار سنت اور تعلیم الدین سے ایک ایک سنت روز یاد کرائی جائے, اور طلباء اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں. ارشاد فرمایا کہ گھڑی کا مقصد تھا کہ صفحے اول میں نماز ادا کریں, تکبیر اولی فوت نہ ہو, مگر آج کل گھڑی کا مقصد برعکس ہو گیا ہے, یعنی کاہلی اور تاخیر کا سبب بن گئی ہے. گھڑی اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ ابھی جماعت میں کتنے منٹ باقی ہیں, اور حجرے میں باتیں کرتے رہتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ گھڑی کا مقصد تھا کہ صفحے اول میں نماز ادا کریں, تکبیر اولی فوت نہ ہو, مگر آج کل گھڑی کا مقصد برعکس ہو گیا ہے، یعنی کاہلی اور تاخیر کا سبب بن گئی ہے۔ گھڑی اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ ابھی جماعت میں کتنے منٹ باقی ہیں اور حجرے میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جوتے، مگر یہ دین کی بات اس سے مستثنا ہے، اگر دین کی بات ہو رہی ہو یا تعلیم دین ہو رہی ہو، درس و تدریس ہو رہی ہو، وہ اس سے مستثنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جوتے پر پالش کی، چہرے پر مالش کی، اور مکان پر پلاسٹر کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ جمال یعنی خوبصورتی مطلوب ہے، مگر قرآن پاک کے جمال اور صحت سے پڑھنے کی فکر نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جوتے پر پالش کی، چہرے پر مالش کی، مکان پر پلاسٹر کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ جمال مطلوب ہے، مگر قرآن پاک کے جمال اور صحت سے پڑھنے کی فکر نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ایک ادارے میں حاضری ہوئی، شرح تہذیب اور مقامات یاد ہے، مگر کھانے پینے اور نماز کی سنتیں یاد نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جہاں سنتوں کو خوب پھیلایا گیا، وہاں کے عوام سے وہ بدگمانی جو ہمارے اکابر کے ساتھ تھی جاتی رہی، اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو بڑے ہی اصلی عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر سنت کا طریقہ اسحل، اجمل اور اکمل ہے۔ اسحل یعنی آسان ترین، اجمل یعنی خوبصورت ترین، اور اکمل یعنی کامل ترین۔ ہمارے عوام میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم لوگوں کے اندر غیروں کے طریقے آ گئے ہیں، اور غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کے فخر سمجھتے ہیں، انگریزی بال کٹا کے سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہو گئے۔ ہاں ہو تو گئے، لیکن بندر ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو جانور فرمائے، جانوروں کی نقل کر کے تم بندر لومڑی بنو گے اور کیا بنو گے۔ عقل سلیم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ سوچنا چاہیے ایسے آدمی کو کہ آخرت میں کس سے ہمیں کام پڑے گا، کس سے واسطہ پڑے گا۔ اللہ اور رسول کے حلیے میں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہر و باطن بنا کے جائے گا، آپ کے جیسا حلیہ بنا کے جائے گا، اس کی لاؤ ہوگی، اسی کی آؤ بھگت ہوگی، اسی کا استقبال کیا جائے گا، قبر میں بھی اسی کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ کافروں کی نقل کرنے والے، یہود و نصارہ کی نقل کرنے والے پھر کہاں جائیں گے؟ یہ سوچنا چاہیے کہ یہود و نصارہ اور کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ کی۔ ہم ان کی تقلید کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی سیدھے جہنم میں جا پڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، مجھ سمیت ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اپنے ظاہر و باطن کو بالکل اسلام کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ جہاں سنتوں کو خوب پھیلایا گیا، وہاں کے عوام سے وہ بدگمانی جو ہمارے اکابر کے ساتھ تھی جاتی رہی، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو بڑے ہی اصلی عاشق رسول ہیں۔ ہر سنت کا طریقہ اسحل، اجمل اور اکمل ہے۔ ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیوں ہے؟ کیونکہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے، وہ غائب ہونے کے سبب اپنے الزام کے عدم دفاع میں مثل مردہ کے ہیں۔ یعنی جس طرح مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح چونکہ وہ آدمی جس کی غیبت کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، وہ سامنے تو نہیں ہے جو اپنا دفاع کر سکے، اس لیے اس کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیوں ہے؟ کیونکہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے، وہ غائب ہونے کے سبب اپنے الزام کے عدم دفاع میں مثل مردہ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم به ولیس شیء یقربکم من النار ویباعدکم من الجنہ الا قد نہیتکم عنہ وإن الروح الأمين وفي رواية وإن الروح القدس نفس في روعي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته رواه في شرح السنة۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور رکھے مگر وہ جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو تم کو دوزخ سے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے مگر وہ چیز جس سے میں نے تم کو منع کر دیا ہے، اور جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا، بس جب ایسا ہے کہ جو رزق مقدر کیا ہے وہ پہنچنے ہی والا ہے تو خبردار اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اور رزق کے حاصل کرنے اور ڈھونڈنے میں اعتدال سے کام لو، اور رزق پہنچنے میں تاخیر کہیں تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کو گناہوں کے ارتکاب سے حاصل کرو، اس لیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں اور کشادگی اور دولت میں دیکھو تو وہ نعمت اس کے لیے عذاب ہے، نعمت نہیں۔ اسی طرح کا مضمون ایک حدیث شریف میں اقر مؤلف یعنی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے گزرا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مصیبت اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے وہ بندے کے لیے نعمت ہے، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ اس بندے کے لیے مصیبت ہے۔ اس موقع پہ مجھے دل میں اچانک یہ وارد ہوا ہے کہ حضرت کی برکت سے یہ جو آج کل اسمارٹ فون ہے یہ خدا تعالیٰ سے دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوری یہ ایسی بلا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کی سے حفاظت فرمائے، یہ انسان کو نہ دنیا کا رکھتی ہے نہ آخرت کا، دونوں دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ کہیں کے تو ہوتے کہیں کے بھی نہیں رہتے جو موبائلوں میں لگے رہتے ہیں دن رات اور اس میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ ایک تو یہی ہے کہ اس میں اور گناہوں کی بہتات ہے، گندے غلیظ اور کبیرہ گناہ ہیں، اس کے اندر گندگیاں ہیں، بدنگاہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ابھی ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ یوٹیوب تو ایسی چیز ہے کہ اس کو ٹچ کرتے ہی جو ہے وہ گندگی اس میں لازم ہے، اس میں آنا۔ اور دوسرے یہ میرے لیے ابھی میں بتاتا رہتا ہوں کہ میرے ایک دوست، ویسے تو بہت سے قصے ہیں اس طرح کے، لیکن ابھی یہ حال میں ایک دوست مجھے ملے یہاں مسجد اشرف میں، تو اچھے خاصے تھے، حافظ بھی ہیں اچھے خاصے اور کاروبار بھی ہے، اور پریشان سے رہتے تھے۔ میں نے پوچھا، کھل کے بات بتاتے نہیں ہیں، ہر آدمی شرماتا ہے، جھجکتا ہے، مجھ سے کہنے لگے کہ بس ایسی کچھ پریشانی ہے، دعا کرے۔ میں نے دعا کی تو میں نے کہا بھائی کوئی کاروباری پریشانی ہے کہ نہیں، میرا کاروبار تو خوب چلتا ہے اور میں تو اپنا بنگلہ بنا رہا ہوں پیسوں سے۔ تو خیر میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دن پہلے ابھی یہاں ملے مسجد اشرف میں، دیکھا تو بالکل سکڑ کے دبلے پتلے گال پچکے اور سر سے بال اتر گئے، گنجے ہو گئے، اور آپ کی نائی بھی کمزور ہو گئی، لڑکھڑی سی پڑی تھی۔ میں نے کہا بھائی یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگے نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانے، پاگل ہو گئے بےچارے۔ اب تھوڑے دن پہلے معلوم ہوا کہ وہ پاگل ہو گئے، یہی موبائل۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے موبائل کے اندر یہ بیماری لگ گئی، اور میں رات بھر موبائل میں لگا رہتا تھا۔ اور میں نے پھر ان کو مشورہ بھی دیا، میں نے کہا بھائی ہمت کرو، دکان پر ٹچ موبائل بند کر کے لاک کر کے گھر آ جاؤ، اور سادہ موبائل رابطے کے لیے رکھو، اور ہرگز مت لاؤ، لاؤ گے ساتھ میں تو مبتلا ہو جاؤ گے۔ ایک دو دن انہوں نے کیا، اس کے بعد پھر ان کو ظاہر ہے نشہ لگ چکا تھا، تو پھر وہ اس کو استعمال کرتے کرتے بےچارے پاگل ہو گئے۔ کوئی ایک نہیں کئی قصے ہیں، میرے پاس اور بھی لوگ آ چکے ہیں، اور یہاں میرے پاس کیا، یہاں حضرت فیروز صاحب کیا، اور جگہ جگہ یہ قصے ہیں، سینکڑوں قصے روز ہو رہے ہیں۔ اس موبائل نے بالکل نہ دین کا رکھا ہے نہ دنیا کا رکھا ہے، برباد ہو گئے ہیں، صحتیں بھی خراب ہو گئی، دن میں پڑے سو رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، اور عشق مجازی کا ذریعہ الگ ہو گیا کہ اس سے حرام کاری چل رہی ہے، لعنت کے سائے میں جی رہے ہیں۔ بھلا بتائیے عشق مجازی، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی، جو آدمی نگاہ خراب کرتا ہے تو لعنت کے سائے میں جی رہا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو کے جی رہا ہے، اور جو آدمی نگاہ کی حفاظت کر رہا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے۔ وہ سمجھ لے کہ کون سا سایہ ہمیں پسند ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ پسند ہے یا لعنت کے سائے میں جینا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت شیخ پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عارف محقق نے کسی صوفی کو دیکھا کہ اس نے لذیذ شوربے کو زہد کے خلاف سمجھ کر اس میں پانی ملا دیا اور بے مزہ کر کے کھایا. محقق عارف نے فرمایا کہ یہ صوفی اگر سمجھدار ہوتا, عارف ہوتا, دین کی سمجھ رکھتا ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتا, لذیذ شوربہ کھاتا اور اس کے دل میں ہر لقمے پر شکر نکلتا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں اشرف علی جب پانی پیا کرو تو ٹھنڈا پیا کرو تاکہ ہر بنے منہ سے شکر نکلے. اللہ تعالیٰ جو نعمت کھلائے اس کو, اچھی نعمت کو کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے. ہمارے حضرت دامت برکاتہم بہت فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کلو من رزق ربکم, اپنے رب کا رزق کھاؤ. اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں اور ہم اس کو نعمت کو جو ہے اس کو وہ کر کے کھائیں, پانی ملا کے کھائیں, یا کہیں سمجھیں کہ جو ہے یہ اچھی نعمت قورمہ بریانی نہیں کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو کھلائے اس میں راضی رہو. ہمارے حضرت فرماتے تھے مانگو اللہ سے قورمہ بریانی, راضی رہو روٹی چٹنی پہ. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں اذان و اقامت کی سنتیں. اذان اور اقامت قبلہ رو کہنا سنت ہے. اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا اور اقامت کے الفاظ جلد جلد ادا کرنا سنت ہے. اذان کے الفاظ اتنا ٹھہر کر ادا کرے کہ اس کا جواب دے سکے سننے والا. بہت لمبی لمبی اذان دینا ہے, بہت زیادہ وقفہ کرنا اتنا کہ انسان بیزار ہو جائے, تھک جائے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مناسب طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر ادا کرے تاکہ سننے والا اس کے اذان کا جواب دے سکے, اور اقامت کو جلد جلد ادا کرنا سنت ہے. اذان میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہتے وقت مؤذن کو دائیں اور بائیں منہ پھیرنا سنت ہے, لیکن سینہ اور قدم قبلہ رخ ہی رہے. جب مؤذن سے اذان کے کلمات سنیں تو جس طرح وہ کہے اسی طرح کہتے جائیں, اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا کہا جائے گا. اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح دیا جائے گا, لیکن قد قامت الصلاح کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہا کہا جائے گا. اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے. درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیں جو بخاری شریف کتاب الاذان میں منقول ہے. اذان کے بعد کی دعا یہ ہے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. ترجمہ, اے اللہ اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے, بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا. انک لا تخلف المیعاد بخاری میں نہیں ہے, امام بیہقی نے سنن کبیر میں نقل کیا ہے. اور درجۃ الرفیعہ کا لفظ اور یا ارحم الراحمین وغیرہ الفاظ جو مشہور ہیں ان کا ثبوت روایات میں نہیں ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سب جو ہے زیادہ کیا گیا ہے, بعض لوگوں نے اپنی طرف سے زیادہ کر دیا ہے. فائدے میں لکھا ہے کہ اس دعا پر یعنی اذان کے بعد کی دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حسن خاتمہ کا انعام ہے. جمعے کی سنتیں, غسل کرنا, اچھے اور صاف کپڑے پہننا, مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا, مسجد پیدل جانا, امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا, کوئی فضول کام نہ کرنا یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا, خطبے کو غور سے سننا. علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا, اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے. رتیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے بعض معجزات میں ہوا کے متعلق معجزہ، جیسے اسی غزوہ خندق میں واقع ہوا کہ اللہ تعالی نے کفار پر پروائی ہوا ٹھنڈی بھیجی کہ خوب کڑاکے کا جاڑا پڑا اور ہوا نے ان کو نہایت عاجز اور تنگ کر دیا، غبار بے شمار ان کے منہوں پر ڈالا اور آگ ان کی بجھا دی اور ہانڈیاں ان کی الٹ دیں اور میخیں ان کی اکھاڑ دیں کہ خیمے ان کے گر پڑے اور گھوڑے ان کے کھل کر آپس میں لڑنے لگے اور چھوٹ کر لشکر میں دھند مچا دیا. اس وقت آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے مامور فرمایا اور شدت سردی سے محفوظی کے لیے دعا فرمائی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ببرکت آپ کی دعا کے مجھے جانے آنے میں مطلق سردی نہ معلوم ہوئی، بلکہ ایسا حال تھا کہ گویا میں حمام میں چلا جاتا ہوں. سبحان فائدے میں لکھا ہے کہ ایسی سخت ہوا کا ان پر اثر نہ کرنا صریح خالق ہے، یعنی واضح ایسی چیز ہے جو ناممکنات میں سے ہے بظاہر. معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ معاف کر. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا رب اغفر وارحم وأنت خير، رب اغفر وارحم وأنت خير، رب اغفر وارحم وأنت خير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك لنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم الهمنا رشدنا، اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلم اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.